الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فقہ اور مسائل فقہ کے سلسلے میں بظاہر یہی کوشش کی گئی تھی کہ اصول فقہ کو اسی منزل تک پہنچا کر مکمل کر دیا جائے جہاں تک آپ کے سامنے مسائل پہنچے ہیں، اور اب براہ راست فقہ پر گفتگو شروع ہو جانی چاہیے، لیکن بار بار کچھ ایسے سوالات سامنے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے مزید کسی قاعدے کو یا کسی اصول کو بیان کرنا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بڑے مفید قسم کے قاعدے و اصول ہیں کہ جن کی تشریح اور وضاحت کرنا بے انتہا اہم ہے، کیونکہ یہ کچھ قاعدے تو ایسے ہیں جو کسی نہ کسی عنوان سے توضیح میں بھی شامل ہو چکے ہیں. تو آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ بظاہر پچھلے درس میں اصول فقہ کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا، مگر تین چار ایسے قاعدے پھر ذہن میں آ گئے کہ جن کا بیان کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کے لیے بھی اور معاشرے کے ان افراد کے لیے بھی کہ جن سے آپ کا کوئی تعلق ہے اہم ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلا قاعدہ جس سے آپ حضرات میں سے اکثریت بخوبی واقف ہے، لیکن چونکہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے، اہم قاعدہ ہے، اس لیے پھر بھی اسے بیان کیا جائے گا اور اس کی مثالیں دی جائیں گی. یہ ہے قانون الزام. آپ میں سے اکثر اس سے واقف ہے کیونکہ توضیح میں یہ قانون موجود ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے. قانون الزام، الزام جیسے اردو میں لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ الزام لگانا. الزام کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کو لازم کرنا، کسی چیز کو ضروری قرار دینا، لازم کرنا. اصول فقہ میں اس کا مطلب یہ ہے، اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ قانون الزام ہمیشہ وہ قانون ہے کہ جو مومن کو کسی عنوان سے فائدہ پہنچاتا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مومن کو فائدہ پہنچے. قانون یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، مسلمانوں میں کئی فرقے اور مکتب فکر ہیں. مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص نظریہ ہے، ایک خاص قانون ہے، ایک خاص شریعت ہے، ایک خاص فقہ ہے. وہ اپنے قانون پہ عمل کرتے ہیں. ان میں سے بہت سے قانون ایسے ہیں جو ہمارے نزدیک غلط ہیں، لیکن کیونکہ اس آدمی کے مذہب میں، اس آدمی کی فقہ میں، اس آدمی کی شریعت میں وہ قانون صحیح ہے، اس لیے جب ہمارا اس آدمی سے کوئی تعلق پڑے گا تو اگرچہ ہمارے مسئلے کی روشنی میں وہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ جس مذہب کو وہ مان رہا ہے، جس نظریے کو وہ مان رہا ہے، اس میں وہ کام صحیح ہے، اس لیے ہم بھی اس کام کو صحیح مان لیں گے. وہی کام اگر کوئی شیعہ کرتا تو ہم کبھی اس کو صحیح نہیں مانتے اور ہمیں اس سے بچنا پڑتا، لیکن اگر کوئی غیر شیعہ اپنی فقہ کے مطابق اس کام کو انجام دے رہا ہے جو اس کی فقہ میں صحیح، تو ہم اس کام کو صحیح مان کر اس کے فائدے کو حاصل کریں گے. اب اس کی جو دو تین بہت ہی واضح مثالیں ہیں، وہ پہلی مثال تو نکاح میں آتی ہے. دنیا کی ہر قوم کے پاس نکاح کا ایک طریقہ ہے، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا پارسی ہو یا ہندو ہو یا بت پرست یا بت مذہب کا ماننے والا ہو، ہر مذہب کے پاس نکاح کا ایک طریقہ ہے. اب اگر اس مذہب والا اپنے طریقے سے نکاح کرے تو ہمیں بھی وہ نکاح صحیح ماننا پڑے گا. اس کے نتیجے میں اگر اولاد ہوگی اس کو ہم حلال کی اولاد کہیں گے. مثلا ہندو مذہب کے ماننے والے نے آگ کے گرد پھیرا لگوا کے نکاح کر لیا, ہماری فقہ کو دیکھیں تو یہ نکاح غلط ہے. جب نکاح غلط ہے تو وہ عورت غیر شادی شدہ ہوئی, زنا میں ہے لیکن نکاح میں تو نہیں, اور جو عورت نکاح میں نہ ہو اس سے ہر شخص نکاح کر سکتا ہے, مگر اس عورت سے ہم نکاح نہیں کر پائیں گے قانون الزام کی وجہ سے, کہ کیونکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق تو صحیح نکاح میں ہے تو ہم بھی اس کے نکاح کو صحیح مانیں گے. جب وہ نکاح صحیح ہے تو وہ شادی شدہ عورت ہے جس سے نکاح جائز نہیں. خیر یہ مثالیں تو بہت ساری ہیں, لیکن دوسرے مذاہب کے مقابلے میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی جو مثالیں ہیں ان کا سمجھ لینا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہم اس وقت امریکہ میں یا برطانیہ میں یا روس میں تو نہیں بیٹھے کہ غیر مسلموں کی مثالیں ہمارے کام آئیں, ہم مسلمانوں کے درمیان ہیں, مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی مثال ہمارے کام آ سکتی. تو یہ چار پانچ چھ مثالیں آپ دیکھ لیجئے تاکہ قانون الزام سمجھ میں آ جائے. مثلا پہلی مثال یہی نماز روزے کی مثال ہے کہ اگر ایک غیر شیعہ اپنے طریقے سے نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا حج انجام دیتا ہے تو ہمارے نزدیک تو یہ غلط ہے. اگر ہمارا کوئی مومن اس طریقے سے یہ عبادتیں کرتا تو ہم تو کہتے کہ یہ ساری عبادتیں غلط ہیں, کیونکہ ہماری فقہ میں اگر کوئی آدمی قالین پہ سجدہ کرے تو نماز باطل ہے, دوبارہ نماز پڑھو. مغرب کی نماز 10 منٹ پہلے پڑھ لے تو نماز باطل ہے, اس کی قضا کرو. اگر کوئی آدمی روزہ 10 منٹ پہلے کھول لے تو روزہ غلط ہے, دوبارہ رکھو. اگر کوئی آدمی حج کے واجبات میں کمی کر کے آ جائے تو حج باطل ہے, دوبارہ اسے انجام دو. تو ہمارے اعتبار سے تو یہ ساری عبادتیں غلط ہیں, لیکن اگر وہ غیر شیعہ اپنی فقہ کے اعتبار سے ساری عبادتیں صحیح کر رہا ہے جو اس کی فقہ کا طریقہ ہے, اور 10 سال بعد یا 15 سال بعد یا 20 سال بعد وہ شیعہ بن جاتا ہے, تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ ان ساری نماز اور روزے وغیرہ کو دوبارہ دہرائے. اگر ایک شیعہ ایسی حماقت کر رہا ہے کہ 15 سال تک غلط طریقے سے نماز پڑھ کے آج توبہ کر رہا ہے, تو فقط توبہ سے کام نہیں چلے گا, یہ ساری غلط نمازیں دوبارہ پڑھو جو تم نے قالین پہ سجدہ کیا, جو تم نے وقت سے پہلے روزہ کھولا. لیکن بالکل یہی عمل غیر شیعہ نے کیا اور آج توبہ کر کے وہ مومن بن رہا, تو اس کی وہ نمازیں اور روزے اور حج جو اس نے اپنی فقہ کے مطابق کیے ہیں اس کو صحیح مان کر اسے فائدہ دیا جائے گا کہ اب ان کو دوبارہ دہرانا یا ان کی قضا کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. اسی قانون الزام کے اندر وہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ ایک شیعہ کو یہ اجازت ہے کہ وہ غیر شیعہ پیش امام کے پیچھے جماعت کی نیت کر کے نماز پڑھے. پہلے تو اصل مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معصوم کی 37 صحیح احادیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم غیر شیعہ پیش امام کے پیچھے بھی جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھو. چنانچہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ جس طرح سے شیعہ پیش امام کے پیچھے نماز جماعت پڑھنے کا ثواب ہے, ویسا ہی ثواب غیر شیعہ پیش امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا ہے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ شیعہ پیش امام ہو تو جماعت کا ثواب زیادہ, لیکن ہماری فرادہ نماز کے مقابلے میں غیر شیعہ کے پیچھے پڑھی جانے والی نماز بہرحال زیادہ ثواب دلوائے گی. ٹھیک ہے اگر دو جماعت ہو رہی, ایک میں شیعہ امامت کر رہا ہے ایک میں غیر شیعہ, تو غیر شیعہ کا ثواب کم ہے شیعہ کا ثواب زیادہ ہے. لیکن اگر ایک ہی جماعت ہو رہی ہے غیر شیعہ کی اور اس کے بدلے ہم گھر میں یا دفتر میں الگ سے نماز پڑھیں فرادہ, تو ہماری نماز کا ثواب کم ہے, جماعت میں جا کر پڑھتے تو جماعت کا وہ ثواب مل جاتا جو آپ روایتوں میں علماء سے سنتے رہتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت جماعت کی کریں گے اور ساری نماز خود پڑھیں گے مگر آہستہ آہستہ. نیت جماعت کی کرنے سے دو فائدے مل جائیں گے, پہلا فائدہ یہ کہ جماعت کا ثواب مل گیا, دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر نماز آہستہ پڑھنے کی اجازت مل گئی, یعنی مغرب اور عشاء اور صبح جس میں پہلی دو رکعت میں قرأت بآواز بلند واجب, وہ بھی ہم کو جماعت کی نیت کرنے سے, غیر شیعہ کے پیچھے جماعت کی نیت کرنے سے اس میں بھی ہم قرأت آہستہ کر سکتے ہیں. یعنی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, نماز ہم اپنی پوری پڑھیں گے, آہستہ پڑھیں گے اور جماعت کی نیت کر کے پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب مل گیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہی طریقہ اگر شیعہ پیش امام کے پیچھے عمل لایا جائے تو وہ نماز باطل ہے. جیسے بعض جگہوں پر یہ مشہور ہے کہ اگر ہمارے نزدیک جو پیش امام نماز پڑھا رہا یہ عادل نہیں, غیر عادل, تو شیعہ فقہ کے اعتبار سے پیش امام کا عادل ہونا ضروری. اب غیر عادل کے پیچھے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے. مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو یہ بھی غلط ہے, اس کی غیبت ہو جائے گی. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ نماز پڑھ لو. شیعہ پیش امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں تو یہ بات بن جائے گی, مگر صبح و مغرب و عشاء میں اس کے پیچھے اگر ہم آہستہ نماز پڑھیں جماعت کی نیت کر کے یا فرادہ, دونوں صورتوں میں نماز غلط. یہ اجازت صرف غیر شیعہ پیش امام کے پیچھے. خیر یہ تو ایک مسئلہ ضمناً آ گیا. اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ جب پیش امام شیعہ ہو تو ہم اس میں اتنی ساری شرائط ڈھونڈتے ہیں, اور غیر شیعہ پیش امام تو ہم کہتے ہیں کہ کیسا بھی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے نماز پڑھ لو صحیح. وہ یہی قانون الزام ہے کہ غیر شیعہ پیش امام کے پیچھے جماعت کی نیت کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز بھی صحیح ہے, جماعت کا بھی پورا ثواب ملے گا, صرف ایک شرط کے ساتھ کہ وہ غیر شیعہ جو نماز پڑھا رہا وہ ہماری فقہ میں نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, لیکن اپنی فقہ میں اسے نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھنا چاہیے. مثلاً فقہ حنفی میں جو ایک پیش امام کی شرائط ہیں اگر وہ اس پر پورا اتر رہا تو ہم اس جماعت کو صحیح مانیں گے قانون الزام کی وجہ سے. کہ قانون الزام کیا ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اگر اپنے مذہب کی پیروی کرے تو ہم بھی سمجھیں گے کہ اس نے صحیح کام کیا. تو اگر وہ پیش امام فقہ حنفی کے مطابق صحیح تو ہم کہیں گے کہ یہ جماعت صحیح, جب یہ جماعت صحیح ہے تو ہم بھی اپنی جماعت کی نیت کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اب جیسے فقہ حنفی میں پیش امام کا عادل ہونا ضروری نہیں, ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی. چنانچہ اگر ایک فاسق نماز پڑھا رہا تو اپنی فقہ کے مطابق وہ نماز پڑھانے کا حق رکھتا, وہ نماز صحیح. جب ان کے نزدیک صحیح ہے ہم بھی کہیں گے کہ یہ نماز صحیح, اور ہم اس کے اندر صحیح نماز سمجھ کے شریک ہو جائیں گے. اس کے مقابلے میں اگر ایک شرابی یا جواری یا داغی منڈا شیعہ ہے اور وہ نماز پڑھا رہا تو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے, اس اعتبار سے کہ یہ جو شخص نماز پڑھا رہا ہے شیعہ ہو کر, یہ شیعہ فقہ کے اعتبار سے نماز پڑھانے کا حق نہیں رکھتا, اس لیے نماز غلط. جب یہ نماز غلط ہے تو ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ غیر شیعہ اگر داڑھی منڈوائے تو آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں اور اسے سہولت دے رہے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار, اور اپنا مومن بھائی بیچارہ اگر اس سے یہ چھوٹا سا گناہ ہو رہا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز بھی غلط, ہماری نماز بھی غلط. تو یہ مسئلہ در حقیقت کوئی بھائی چارے کا مسئلہ نہیں, یہ قانون الزام کا مسئلہ کہ ہر مذہب والا اپنے قانون کی پیروی کرے تو وہ صحیح مانا جائے گا. اچھا اب یہ تو میں نے ایک دو ضمنی مثالیں دے دی, اصل میں قانون الزام کا زیادہ فائدہ تین مقامات پہ ملتا ہے. نمبر ایک نکاح اور طلاق میں, نمبر دو کاروبار میں, نمبر تین میراث میں, زیادہ فائدہ ہم کو اس میں ملتا ہے. اب نماز میں, روزے میں, حج میں, زکات میں اگر قانون الزام پر ہم عمل بھی کریں تو پریکٹیکلی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. زیادہ یہ چیزیں کام آتی ہیں تین مقامات پہ. تو معاملات کے اور ایقاعات کے مسئلے جب آپ دیکھیں وہاں پر قانون الزام اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لیے بہت سے مسائل کو حل کرنا آسان ہے. اچھا اب کون کون سے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اس کا ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ مثالیں تو بڑی لمبی چوڑی ہیں مگر میں دو دو تین تین مثالیں دے کر تینوں کی اس گفتگو کو اختتام تک پہنچاؤں گا تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے. مسئلہ نکاح کی بات ہے. فقہ حنفی کے مطابق, فقہ حنفی کے مطابق جب تک کہ دو آدمی نکاح میں گواہ نہ بنے نکاح صحیح نہیں. لڑکا راضی, لڑکی راضی, لڑکے کے والدین راضی, لڑکی کے والدین راضی, نکاح پڑھانے والا قاضی بیچ میں موجود لڑکے اور لڑکی کی اجازت سے نکاح پڑھا رہا ہے، لیکن اگر اس کے جملے دو آدمیوں نے نہیں سنے تو ان کی فقہ میں یہ نکاح غلط اور باطل ہے، نکاح ہی نہیں. یہ حنفی فقہ کا مسئلہ. جبکہ فقہ شیعہ کے اندر نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں، لڑکا اور لڑکی راضی ہیں، صیغہ نکاح خود پڑھ لیا یا کسی سے پڑھوا دیا، پڑھنے والے نے تنہائی میں پڑھا، نہ کسی نے سنا نہ کسی کو پتا چلا، مگر نکاح ہو گیا. دائمی نکاح میں بھی یہی ہے، انقطاعی یعنی متا کے اندر بھی یہی مسئلہ. تو اب فرض کیجئے کہ ایک سنی مرد نے، حنفی مرد نے حنفی عورت سے نکاح کیا اور ان کی مصلحتوں کے تحت انہوں نے کسی کو بتائے بغیر یہ نکاح کیا، قاضی کو اطلاع دی، قاضی نے نکاح پڑھوا دیا. ہماری فقہ کے مطابق تو یہ نکاح صحیح ہو گیا، یہ عورت شادی شدہ ہے. لیکن کیونکہ خود فقہ حنفی میں یہ نکاح غلط ہے، ہمارے اعتبار سے تو صحیح ہو گیا نکاح، عورت کو شادی شدہ مانو. اب اسے رشتہ دینا یا اسے پیام دینا یا اسے کوشش کر کے اس کے شوہر سے جدا کر کے اپنے نکاح میں لانا، اگر ہماری فقہ کو دیکھا جاتا تو سب حرام ہوتا، کیونکہ شادی شدہ عورت کو برگلانا یا اسے پیام دینا جبکہ اس کا شوہر زندہ، یہ حرام اور گناہ ہے. تو اب اگر ہمارے اعتبار سے تو نکاح صحیح، لیکن یہاں پر پھر بھی ہم اس عورت کو نکاح کا پیام دے سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں اور اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، فقط قانون الزام کی وجہ سے. کیونکہ خود وہ عورت و مرد جس فقہ کو مان رہے ہیں اس کے مطابق یہ نکاح دو گواہوں نے اپنے کان سے نہیں سنا، اس لیے نکاح ہی غلط ہے، نکاح ہی نہیں ہوا. جب نکاح ہی نہیں ہوا تو اب ان دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ اسلامی رشتہ نہیں، حرام کا اور زنا کا رشتہ. اگر حرام اور زنا کا رشتہ ہو تو ان دونوں کو الگ کرایا جا سکتا. البتہ ہماری فقہ میں یہ صحیح، یعنی اگر یہی عمل ایک شیعہ جوڑے نے کیا ہوتا تو ہمارے لیے عورت کی جانب نکاح اٹھا کے دیکھنا بھی حرام ہو جاتا، لیکن ان کے قانون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عورت سے نکاح کرنا بالکل صحیح. یہ ایک مثال. دوسری ایک مثال، شیعہ فقہ کے مطابق ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے جس کا وہ پھوپھا یا خالو ہو، یعنی اپنے بیوی کی بھتیجی یا بیوی کی بھانجی، بیوی کے بھائی کی بیٹی یا بیوی کے بہن کی بیٹی، اپنی بھتیجی اور اپنی بھانجی سے جس کا یہ آدمی چچا یا ماموں ہو، نکاح دائمی حرام ہے، قیامت تک نکاح ممکن نہیں، یہ حرام ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ حرام. لیکن بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بھانجی سے کہ جو جس کا یہ خالو یا پھوپھا ہو رہا، نکاح جائز ہے، بس بیوی کی اجازت لینا پڑے گی. اگر بیوی اجازت دے دے، بیوی راضی ہو جائے تو یہ نکاح بالکل صحیح. جبکہ فقہ حنفی میں جس طرح سے اپنی بھتیجی اور بھانجی سے نکاح غلط ہے، اسی طرح سے بیوی کی بھتیجی اور بیوی کی بھانجی سے نکاح غلط، چاہے بیوی راضی بھی ہو جائے. اب وہی پہلی مثال دوسرے انداز سے میں نے دوہرا دی. تو ایک سنی مرد نے، حنفی شخص نے، اپنی بیوی کی اجازت لے کر بیوی کی بھتیجی سے یا بھانجی سے نکاح کیا، ہمارے حساب سے تو نکاح صحیح ہو گیا. اب یہ اس کی بھتیجی اور بھانجی اس کی بیوی بن گئی. اب اس بھتیجی اور بھانجی کو رشتہ دینا یا پیام دینا یا اس سے اپنے نکاح کی کوشش کرنا، یہ حرام ہے ہمارے اعتبار سے، یہ حرام ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم اس شخص کی، اس بھتیجی یا بھانجی کو جس سے یہ نکاح کر چکا ہے، پیغام دے کر نکاح کی کوشش کر سکتے ہیں. فقط اس لیے کہ اگر کسی شیعہ نے یہ عمل کیا ہوتا تو ہمارے لیے حرام تھا، کیونکہ شیعہ نے اپنی فقہ کی پابندی کر کے صحیح نکاح کیا. لیکن چونکہ وہ حنفی، اس کی فقہ کے مطابق یہ نکاح باطل ہے، یہ بھتیجی اور بھانجی اس کی بیوی نہیں بنی. جب اس کی بیوی نہیں بنی تو غیر شادی شدہ لڑکی، اور غیر شادی شدہ لڑکی کو رشتہ دینا یا پیام دینا بالکل جائز ہے. ایک سوال پوچھا گیا تھا، ضمناً اس کا جواب بھی یہاں دے دوں. نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ اگر غیر شادی شدہ لڑکی جس سے نکاح کا امکان ہے تو اسے بغیر بری نیت کے اس کے جسم کو دیکھا بھی جا سکتا، ہاتھوں کو، چہرے کو، بال کو، پاؤں کو، تقریباً پورے جسم کو دیکھا جا سکتا ان اعضاء کو چھوڑ کر کہ جن کے دیکھنے سے لذت و شہوت پیدا ہو جائے۔ تو جو بھی غیر شادی شدہ عورت جس سے نکاح کا چانس، اس کو انسان بری نیت کے بغیر ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہے تاکہ اس کے دیکھنے کے بعد شادی کا فیصلہ کرے۔ لیکن اگر کوئی عورت شادی شدہ تو اب اس نیت سے دیکھنا حرام اور گناہ، چاہے پتہ بھی چل جائے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہونے والا، معلوم بھی ہو جائے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دینے والا، یہاں تک کہ اگر طلاق بھی دے دی ہو لیکن ابھی عدہ ختم نہیں ہوا اور 1% بھی چانس ہے کہ شوہر اسے واپس بلا سکتا، ایسی عورت کو نکاح کا قیام دینا، نکاح کی اس سے خواہش کرنا، اسے نکاح کی نیت سے دیکھنا، یہ سب حرام اور گناہ۔ لیکن اس مقام پر یہ جائز ہو گیا کہ جہاں ایک حنفی نے اپنی بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے بیوی کی اجازت کے بعد نکاح کیا، فقط اس لیے جائز ہو گیا کہ اس کی فقہ میں یہ نکاح ہی نہیں ہوا، بغیر نکاح کی وہ عورت ہے۔ یہ تو دو مثالیں نکاح کی ہو گئیں۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ، طلاق میں تو یہ بات اور زیادہ مفید ہو جاتی ہے۔ ہماری فقہ کے مطابق غصے کے عالم میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق بیکار ہے، کسی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی جائے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو وہ طلاق بیکار ہے۔ ہماری فقہ کے مطابق اس طرح طلاق دی جائے کہ دو عادل آدمی نہ سنے تو طلاق بیکار ہے۔ ہماری فقہ کے مطابق عورت کو اس وقت طلاق دی جائے جب وہ حیض کے عالم میں ہو تو طلاق بیکار ہے۔ ہماری فقہ کے مطابق اگر کسی نے تحریری طور پر لکھ کر یا کورٹ کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دی تو وہ طلاق بیکار ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہ بیوی اسی شوہر کی بیوی رہے گی، کیونکہ ہمارے یہاں شرط ہے کہ طلاق غصے میں نہ ہو، مجبوری میں نہ ہو، سوچ سمجھ کے دی جائے۔ جب طلاق دی جائے تو عورت حیض کی نجاست سے پاک ہو، جب طلاق دی جائے تو عربی میں اس کا صیغہ پڑھا جائے، کورٹ نے آرڈر دے دیا کہ طلاق ہو گئی یا شوہر نے لکھ کر دے دیا کہ میں نے طلاق دی تو بیکار۔ صیغہ طلاق کو زبان سے نکلنا ضروری ہے اور وہ بھی صحیح عربی میں، اور کم سے کم دو عادل آدمی اس کو سنیں۔ اگر صیغہ طلاق صحیح عربی میں نکلا مگر عادلوں کے کان تک نہیں پہنچا تو یہ صیغہ ہوا ہی نہیں، طلاق ہی بیکار ہے، ایسا مانا جائے گا کہ جیسے پڑھنے والے نے کچھ پڑھا ہی نہیں، پڑھا جائے اور دو عادلوں کے کان میں پہنچے۔ اب یہ اتنی ساری شرائط ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں وہ طلاق غلط ہے کہ جو نکاح سے پہلے دے دی جائے، وہ طلاق غلط ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا ہم کہیں کہ ہماری بیوی کو طلاق ہے، یہ باطل ہے۔ اس کے مقابلے میں فقہ حنفی میں یہ ساری طلاقیں صحیح ہیں۔ کوئی غصے کے عالم میں طلاق دے تو وہ کہتے ہیں گناہگار ہوگا لیکن طلاق صحیح، کسی کو مجبور کر کے، ڈنڈے مار کے، چھری اس کے سینے پہ رکھ کے طلاق لی جائے، وہ کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والا گناہگار ہے مگر طلاق ہو گئی۔ عورت حیض کے عالم میں ہو، طلاق دی جائے، طلاق ہو گئی، اگرچہ ان کے نزدیک یہ عمل کرنے والا گناہگار تھا۔ اسی طریقے سے کسی نے صرف لکھ کر دے دیا کہ میں نے طلاق دی، زبان سے کچھ نہیں کہا، تب بھی طلاق ہو گئی، کسی نے کورٹ سے طلاق لی تب بھی طلاق ہو گئی، اور کسی نے نکاح سے پہلے طلاق دی، مطلب یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم اگر میں کسی عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، نکاح نہیں کیا پہلے ہی سے قسم کھا لی، ان کے نزدیک یہ قسم نافذ۔ اب تا قیام قیامت جب بھی آدمی کسی سے نکاح کرے گا فوراً اس عورت کو طلاق ہو جائے گی، بغیر کوئی نئی طلاق دیے ہوئے اس قسم کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بغیر نکاح کے طلاق ممکن ہی نہیں، لیکن ان کے یہاں یہ صحیح کہ ایسا آدمی اب قیامت تک ان کے یہاں نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ جب نکاح کرے گا، ادھر نکاح کا صیغہ قاضی نے ختم کیا، ابھی چھوارے بھی نہیں بٹے ہوں گے، لڈو بھی تقسیم نہیں ہوئے ہوں گے، کہ ان کے اصول سے ادھر فوراً طلاق ہو گئی، فی الفور کچھ سوچنے کی یا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب یہ طلاق کے ضمنی مسائل آ گئے ہیں، اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں بھی لوگ طلاق کو کتنا غلط سمجھتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ ایک شخص نے انہی طریقوں میں سے، ایک حنفی نے، ایک سنی، انہی طریقوں میں سے کسی کی مدد سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ہمارے نزدیک یہ طلاق بالکل بیکار، یہ عورت اب تک اس کی بیوی، اور اگر اب تک اس کی بیوی ہے تو شادی شدہ عورت، اس سے نکاح کرنا حرام، لیکن پھر بھی ہم اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، فقط قاعدہ الزام اور قانون الزام کی وجہ سے، کہ کیونکہ اس کی فقہ کے مطابق یہ عورت طلاق یافتہ ہو گئی، چاہے ہماری فقہ میں اب تک یہ شادی شدہ مگر اس کی فقہ میں طلاق یافتہ ہو گئی ہے تو اب ہم اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر یہی عمل کوئی شیعہ کرے اس طرح سے طلاق دینے کا، تو اس عورت سے نکاح کرنا یا اسے پیغام دینا وہ بالکل حرام اور گناہ ہوگا. اب ایک پنی نے تحریری طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی, وہ عورت جو ہے اس سے ایک شیعہ مرد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے, کورٹ سے طلاق دلوائی. اب ایک شیعہ مرد اس سنی عورت سے جسے کورٹ سے طلاق ملی ہے نکاح کر سکتا ہے, یا اسی طریقے سے غصے کے عالم میں طلاق دی, حیض کے عالم میں طلاق دی, اس سے دوبارہ نکاح ہو سکتا. یا یہ وہی عورت تھی کہ اس آدمی نے قسم کھا لی تھی کہ جب نکاح ہوگا تو میری بیوی کو طلاق, تو اس عورت کو نکاح کے فوراً بعد طلاق ملی, ہمارے اعتبار یہ اب تک اس کی بیوی, یہ طلاق نہیں ہوئی, مگر پھر بھی ہم اس عورت سے نکاح کر سکتے ہیں قانون الزام کو دیکھتے ہیں. البتہ اگر ایک شیعہ مرد نے کورٹ کے ذریعے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اول تو یہ عمل بھی حرام اور گناہ. اس کی وجہ کیا ہے وہ آج کی تقریر کے آخر میں آپ سنیں گے جہاں تقلید کے مسائل آئیں گے. اول تو یہ عمل حرام اور گناہ ہے کورٹ میں جا کے طلاق دینا, اور دوہم اگر یہ اس نے حرام کام کر بھی لیا تب بھی وہ طلاق بیکار ہے, یہ بیوی اب تک شرن اس کی بیوی ہے, اس عورت کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے, اور اس مرد کے لیے اس عورت کے سارے حقوق کا ادا کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح کورٹ میں جانے سے پہلے واجب تھا. لیکن یہ تو شیعہ کی بات, سنی اگر ہو تو اس کے قانون کو دیکھتے ہوئے ہم اس چیز کی اس کو اجازت دے دیں گے. اچھا, اب کاروبار کی ایک مثال. کاروبار کے اندر ایک مسئلہ ہے ہماری فقہ کا کہ اگر کسی شخص کو بغیر دکھائے ہوئے کوئی چیز بیچ دی گئی, فقط زبانی بتا دی کہ وہ مکان خرید دیجئے اور پلاٹ خرید دیجئے, ایسا ہے اس میں اتنے کمرے ہیں, کارنر کا ہے, اتنی اچھی جگہ, اور ہم نے یہ پلاٹ بیچ دیا کسی کے ہاتھ میں, اس کے بعد جب اس نے آ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو بالکل ہم کو دھوکہ دیا گیا, کہا کچھ گیا تھا اور یہ نکلا کچھ اور. ہماری فقہ میں خریدنے والے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس معاملے کو ختم کرے, پیسے واپس لے, پلاٹ واپس کرے, اور جس نے یہ بیچا ہے پلاٹ اس کے لیے واجب ہے کہ اگر خریدار ناراض ہو تو فوراً اس معاملے کو توڑ. اسے ہم کہتے ہیں خیار عین. خیار ایک لفظ ہے, اس کا مطلب ہے اختیار. جب بھی کوئی کاروبار ہو تو خریدنے والے کو 11 اختیارات حاصل ہیں کہ خریدنے کے باوجود وہ جب چاہے اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. مثلاً ایک ہے خیار حیوان. جب کوئی آدمی جانور خرید کے لائے تو 3 دن تک خریدار کو حق ہے کہ اس جانور کو واپس کر سکتا, یا 3 دن کے اندر اگر یہ جانور مر گیا تو جس نے خریدا ہے اس سے حق ہے کہ جا کے اپنے پیسے واپس لے, اور مالک پر واجب ہے کہ اس بات کو مانے. فراڈ معاشرہ ہو, دھوکے باز معاشرہ ہو, بے دین معاشرہ ہو, لوگ نہ مانے والے ایک الگ بات, لیکن اگر بیچنے والا بھی دیندار تو 3 دن تک کی جو اس نے جانور بیچا ہے اس کی ذمہ داری اس پر. یا خیار مجلس, کہ جہاں پر خرید و فروخت ہوئی جب تک کہ یہ لوگ یہاں سے نہ اٹھے, اگر خریدنے کے بعد ایک آدمی کو پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیوں خرید لی یہ چیز, حماقت تھی, بیکار کی, ضرورت نہیں, جب تک کہ یہ لوگ یہاں سے سیپریٹ نہ ہو جہاں یہ معاملہ ہوا, خریدنے والے کو حق ہے کہ معاملے کو کینسل کر کے اپنے پیسے لے سکتا. بیٹھے تھے 4 گھنٹے بیٹھے رہے, 3 گھنٹے بیٹھے رہے, لیکن آتے ہی انہوں نے معاملہ کیا, 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں ہوٹل ہے یا کوئی اور جگہ, 2 گھنٹے کے بعد احساس ہوا اس آدمی کو کہ میں نے غلطی کی. تو جب تک کہ ایک مجلس میں اسی جگہ ہے جہاں پہ یہ بات ہوئی ہے, اختیار حاصل ہے خریدنے والے کو کہ معاملہ توڑ دیتا ہے, بیچنے والے پر واجب. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہو گیا تو ہو گیا, اس وقت کیوں نہیں سوچا تھا, اب تو بات ختم نہیں ہو سکتی, یہ کہنا اس کے لیے حرام. خریدنے والے کا یہ حق ہے کہ واپس لے سکتا. اسی طریقے سے ایک ہے خیار وصف, جس کو میں نے ابھی بتایا کہ جب کسی نے کسی چیز کو دکھایا نہیں, اس کی صفت بتائی, ایسا ہے, ویسا ہے, یہ ہے, وہ, اور ہم نے خرید لیا, پیمنٹ کر دیا, چیز ہمارے نام ہو گئے, پھر جا کے ہم نے دیکھا پتا چلا کہ غلط بتایا گیا, تو ہمیں یہ حق کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واپس کرو ہمارے پیسے, اپنی چیز لے جاؤ. اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہم نے جائز کام کیا, گناہگار نہیں. شریعت یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم ایک مومن کو دھوکہ دے رہے ہو, پہلے چیز خریدی پھر واپس کر رہے, اور وہ بیچنے والا بھی نہیں کہہ سکتا کہ جب ہو گیا تو ہو گیا, آپ نے پہلے کیوں نہیں دیکھا تھا, اب میں واپس نہیں لوں, نہیں, یہ تمہاری ذمہ داری کہ تم نے غلط کیوں بتایا. یہ ہے خیار وقت. لیکن شافعی فقہ میں ایسا خیار موجود نہیں ہے خریدار کو, کہ اگر بیچنے والے نے اپنی چیز کی بڑی تعریف کی, ایسی ہے, ویسی ہے, عمدہ ہے, بہت عمدہ ہے, سب کچھ بتایا, اور ہم نے یہ چیز خرید لی, خریدنے کے بعد جب ہم دیکھنے گئے تو پتا چلا کہ یہ تعریف غلط ہے, ان کی فقہ میں معاملہ ہو گیا, اسی وقت تم نے کیوں مطالبہ نہیں کیا کہ ہم خود جا کے دیکھیں, تم نے اس کی بات مان لی, اب تم یہ معاملہ نہیں توڑ سکتے ہو. تو فرض کیجئے کہ جو جس کا پلاٹ ہے وہ ہے شیعہ, جو سامنے آدمی خرید رہا ہے وہ ہے شافعی، ہم نے جا کر اس کو رپورٹ دی، اس نے یہ چیز خرید لی. اس کے بعد جب وہ آیا یہ مکان دیکھنے کے لیے، تو اسے دھوکے کا امکان ہوا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا. وہ ایک مرتبہ وہ کہتا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، لاؤ میرے پیسے ہی، میں معاملہ ختم کر رہا ہوں. اب ہم ہیں شیعہ، ہماری فقہ میں اگر خریدنے والے کو یہ بات میں پتا چلے کہ اس کو صحیح نہیں بتایا گیا، وہ جب چاہے معاملہ توڑ کے اپنے پیسے لے جا سکتا. یعنی اگر ہمارے سامنے بھی شیعہ ہوتا تو ہمارے لیے واجب تھا کہ ہم اس کی بات مان لیتے اور یہ پیسے دے کے اپنی چیز لے آتے، مگر چونکہ ہمارے سامنے شافعی تو قانون الزام سے ہم فائدہ اٹھائیں اور کہیں گے ارگز جو ہو گیا تو ہو گیا، پہلے کیوں نہیں دیکھا تھا، اب ہم یہ چیز واپس لینے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کی فقہ کے مطابق اس کو حق ہی نہیں کہ ایک مرتبہ خریدنے کے بعد معاملے کو کینسل کرے. اب اگر وہ معاملے کو ختم کرنے جا رہا تو اپنی فقہ کے خلاف جا رہا، ہم اس کو اس کی فقہ کے مطابق ڈیل کریں گے، اس سے اس کی فقہ کے مطابق بات چیت کریں گے. تو کاروبار میں اسی طرح سے ادھار سودے میں فقہ حنفی اور فقہ جعفری کا ایک فرق، وہاں بھی مسئلہ معلوم ہو تو آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ آخر کے دو میراث کے مسئلے اور دو عام مسئلے، یہ ساری مثالیں نہ سمجھیں، اس کے ساتھ فقہ کے بہت سارے مسئلے بھی آپ کو بتائے جا رہے ہیں جو پوچھے بھی جا سکتے ہیں. اب مثلا میراث کا ایک مسئلہ، یہ بڑا اہم مسئلہ، اس کو فقط قانون الزام کی وجہ سے نہ سنیں. ویسے ہی یوں جو ہم سمسٹر میں بات کرتے تو میراث تو آ نہیں سکتا تھا، اس بہانے آ رہا ہے تو دو چار مسئلے میراث کے سن لیں. دیکھیے میراث کے مسئلے میں ایک پہلا اصول تو ہمارے یہاں یہ کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی اس کی جائیداد میں حصہ لیتی، مگر ہر وہ چیز جو غیر منقول ہے اس میں حصہ نہیں ملے گا. دنیا کی جتنی چیزیں ایک آدمی کے پاس آتی ہیں اس کی دو قسمیں، یا تو منقول یا غیر منقول. منقول کہتے ہیں اس چیز کو کہ جسے اٹھا کر ادھر سے ادھر کیا جا سکے، غیر منقول جو بالکل فکس چیز ہے جسے اٹھانا اور ادھر ادھر ٹرانسفر کرنا ممکن نہیں. اب میں مثال دے دوں، زمین یہ غیر منقول، زمین جہاں ہے وہیں، یہ نہیں کہ اگر ہم یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں تو اس زمین کو کھود کے اپنے ساتھ لے جائیں، یہ ناممکن. زمین کہلائے گی غیر منقول. لیکن زمین پر اگر ایک بلڈنگ کھڑی تو شرن یہ بلڈنگ ہے منقول، یعنی بلڈنگ کے لیے ممکن ہے کہ ہم اسے اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائیں. جیسے آج کی جدید ٹیکنالوجی میں جتنے مکانات بن رہے ہیں تقریباً سب کی یہی کیفیت، مکان بناتے کہیں ہیں 24 گھنٹے میں لا کے آپ کی زمین پہ لگا دیں گے. 10-15 منزلہ مکان میں نے راتوں رات کھڑے ہوتے دیکھے. تو زمین جو ہے وہ ہے غیر منقول، یعنی اس کو ٹرانسفر کرنا یا ادھر ادھر کرنا ممکن نہیں، لیکن اس پر جو بلڈنگ ہے وہ ہے منقول. کپڑا یہ ہے منقول، یہاں سے وہاں لے جا سکتے ہیں. برتن، فرنیچر، زیور یہ سب منقول ہے. اسی طرح سے باغ، اگر کسی کا باغ ہے یا کھیت، تو باغ یا کھیت کی جو نیچے کی زمین ہے وہ ہے غیر منقول. اس میں جو درخت لگے ہیں یا جو فصل پیدا ہوئی ہے گندم کی، یہ ہے منقول، اسے آپ کاٹ کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں. نہر، یہ ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مگر جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی اہم چیزیں نہر، یعنی سب سے قیمتی چیز نہر مانی جاتی ہے دیہاتوں. جس کے پاس ایک نہر ہے جس کی زمینوں میں، وہ بادشاہ ہے اپنے علاقے، پانی سب سے بڑا مسئلہ. تو اب نہر، اس کا پانی یہ ہے منقول، اس کو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یہاں لے جائیں وہاں لے جائیں، مگر جو کھدی ہوئی نہر ہے، وہ جو نہر کی شیپ ہے، یہ ہے غیر منقول. تو ہماری فقہ کا ایک مسئلہ کہ بیوی کو اپنے شوہر کی جائیداد سے غیر منقول میں کبھی حصہ نہیں ملے گا. یعنی اگر ایک مرنے والے نے ایک مکان چھوڑا تو جو مکان کی زمین کی قیمت، بڑا اہم مسئلہ ہے، عام طور پر اسے ہمارے معاشرے میں نظر انداز کیا جاتا. اب فرض کیجئے 2 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا ایک مکان چھوڑا، اگر 5 لاکھ کے مکان 2 لاکھ اس زمین کی قیمت ہے جس پہ مکان بنا، تو اب اس عورت کو 5 لاکھ کے مکان میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، بلکہ 2 لاکھ میں کوئی حصہ نہیں ملے گا جو زمین کی قیمت. باقی جو 3 لاکھ اوپر بلڈنگ کھڑی اس میں اس عورت کو حصہ ملے گا. تو ایک مرنے والے کے سارے وارثوں اس کی ہر قسم کی جائیداد میں حصہ ملتا، سوائے بیوی کے، کہ بیوی کو جو موویبل پراپرٹی ہے، جو موو ہو سکتی ہے، اس میں حصہ ملتا، اور جو پراپرٹی موو نہیں ہو سکتی ہے، فکس ہے، اس میں کوئی حصہ نہیں ملتا. اچھا، جو موو ہونے والی پراپرٹی اس میں بھی یہ شرط ہے کہ اگر مکان ہے تو مکان میں نہیں ملے گا, مکان کی قیمت میں حصہ ملے گا. یعنی 5 لاکھ کا اگر مکان, 2 لاکھ زمین کے ہیں, 3 لاکھ اوپر جو بلڈنگ کھڑی, تو زمین کی قیمت میں تو کوئی حصہ نہیں ملا. اچھا یہ بلڈنگ اسی زمین پر کھڑی, اگر عورت کہے کہ چلو 10 کمرے ہیں, 1 کمرہ مجھے دے دو, باقی تم لوگ بانٹ, یہ بھی غلط. اس لیے کہ کمرہ کھڑا زمین پر, تو تمہیں نہ زمین میں تو کوئی حصہ نہیں ملا, نہ زمین میں نہ زمین کی قیمت. اوپر جو بلڈنگ کھڑی, اس بلڈنگ میں بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا, البتہ اس کی قیمت میں حصہ مل جائے گا. تو جو غیر منقول چیز ہے, حرکت نہیں کر سکتی, یہ میراث کے مسئلے آ گئے, قانون الزام ابھی چھوڑیے, اسی مسئلے کو سمجھ لیجیے. جو حرکت نہیں کر سکتی ہے, موو نہیں کر سکتی ہے پراپرٹی, اس میں عورت کا کوئی حصہ نہیں, نہ اس میں ہے نہ اس کی قیمت میں. اور ایسی پراپرٹی پر جو بلڈنگ وغیرہ کھڑی, اس کے اندر عورت کو حصہ ملے گا, مگر اس بلڈنگ میں نہیں ملے گا. اس بلڈنگ کی مارکیٹ ویلیو دیکھی جائے گی کہ زمین چھوڑ کر اس بلڈنگ کی کتنی قیمت, پھر اس قیمت کا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ بیوی کو ملے گا. مرنے والا اگر بے اولاد ہو تو بیوی کا حصہ 4تھا ہی ہے, مرنے والے نے اولاد چھوڑی ہو تو بیوی کا حصہ 8واں, ڈبل ہو جاتا ہے اگر بغیر اولاد سے ہو, اولاد ہو جائے تو آدھا رہ جاتا. تو خیر یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہماری فقہ جو بھی شیعہ عورت ہے اسے یہ مسئلہ بہرحال ماننا پڑے گا کہ شوہر کے انتقال کے بعد جتنی بھی غیر منقول ہے اس میں تو کوئی حصہ نہیں, جو منقول ہے اس کے اندر بھی اس کی قیمت میں حصہ مل سکتا. اب یقیناً ایک عورت کے لیے عام حالات میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر اس کے شوہر کا ایک 10 کمرے کا مکان ہے نارتھ نازم آباد میں یا ڈیفنس, تو وہ یہ کہے کہ مجھے 1 کمرہ دے دو, یہ میرے لیے بہتر, اگر تو مجھے 10-15-20 ہزار اس کی قیمت دو تو اس میں میں کہاں جا کے مکان خریدوں, کہاں جاتے رہوں. وہ کمرہ لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوگی بیوہ عورت, مگر شرط اس کے وارث اگر راضی ہو جائے تو دوسری بات. عورت کا حق نہیں ہے بہرحال کسی کمرے پر, اس کا حق ہے اس مکان کے 8ویں حصے کی قیمت, خالی مکان کی زمین چھوڑ. یہ ایک مسئلہ. اس کے مقابلے میں اہل سنت حضرات کا یہ مسئلہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی تمام جائیداد میں سے حصہ لیتی, منقول میں سے بھی غیر منقول میں سے بھی, خود اس چیز میں سے بھی چاہے تو اس کی قیمت میں سے بھی. یہ ان کا مسئلہ, اور ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ہم پر اعتراض کرتے آئے ہیں 1400 سال سے کہ یہ کیسا مسئلہ ہے آپ کے یہاں کا کہ ایک عورت کو, ایک بیوی کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مل رہا. بہرحال یہ بتا دیا جائے کہ مصر کے اندر حکومت مصر نے نکاح میں, طلاق میں اور میراث, تینوں چیزوں میں شیعہ قوانین کو سرکاری قانون بنا دیا, یہ کہہ کر کہ قرآن سے نکاح اور طلاق اور میراث میں شیعہ قانون ہی ثابت ہے, سنی قانون ثابت نہیں, کہ یہ سب قرآن سے ثابت ہے. لیکن وہی چیز کے خلاف کے قرآن عمل بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم پر اعتراض بھی کر رہے ہیں. بہرحال اس کی جو دلیل ہے قرآنی اس کا تو موقع نہیں ہے, کیونکہ اگر میں نے اس کو بتا دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ امتحان میں بھی آ جائے, ایک مسئلہ ہو جائے گا آپ حضرات کے لیے, اس سے نہ بتانا بہتر. تو اب یہ جو اصل مسئلہ ہے اس پر آ جائیے. یہ تو میراث کا ایک مسئلہ ہو گیا, اب آئیے اصل قانون الزام کا مسئلہ. ایک شیعہ عورت نے سنی مرد سے نکاح کیا اور اس کے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اب اگر حکومت بھی ہے وہ تقسیم کرے جائیداد یا اس مرد کے رشتہ دار تقسیم کریں شریعت کے مطابق, تو وہ تو اس عورت کو دیوا سمجھ کر مرنے والے کی زمین میں سے بھی حصہ دیں گے کہ بھائی مرنے والے نے یہ زمین چھوڑی اس میں آپ کا 8واں حصہ, یہ مکان چھوڑا ہے اس میں آپ کا 8واں حصہ, یہ باغ چھوڑا ہے اس میں آپ کا 8واں حصہ. اب یہ عورت جس فقہ کو مان رہی اس کے مطابق زمین میں تو اس کا کوئی حق ہی نہیں, باغ کی زمین میں تو اس کا کوئی حق ہی نہیں, مکان کا کمرہ تو یہ لے ہی نہیں سکتی, زیادہ زیادہ پیسے لے سکتی. وہ آدمی اپنی فقہ پر چل رہا کہ ہماری فقہ کے مطابق تو بیوہ کو, مرنے والے کی بیوہ کو زمین بھی ملتی ہے, باغ بھی ملتا ہے, نہر بھی ملتی ہے. اب یہ مومنہ کیا کرے, فرض کیجیے کہ یہ بھی دیندار ہے, ایک تو وہ ہے کہ اس موقع کو بہت ہی غنیمت سمجھے کہ جو کچھ مل رہا ہے آنے دو, ایک یہ ہے کہ دیندار مومنہ. اب وہ پریشان کہ بھائی ہمارے امام کی روایت اور قرآن کی آیت کے مطابق اس زمین میں تو میرا حق ہی نہیں, یہ تو مرنے والے کے بیٹوں کی زمین ہے, وہ اپنے میں سے کاٹ کے ہم کو دے رہے ہیں, لا علمی ہی میں دے رہے ہوں گے, تو اب میں اس کو لوں یا نہ لوں, یہ میرے لیے حرام ہے یا حلال. مسئلہ اس انداز سے سوچی کہ یہ اگر دیندار عورت ہے تو یہ کیا کرے. تو یہاں پر شریعت فقہ شیعہ اس کی مدد کو آتی اور کہتی ہے کہ اگر تم کسی شیعہ مرد کی بیوی ہوتی اور تمہارے شوہر کا انتقال ہوتا اور اس کے وارث لا علمی میں یہ سمجھ کر کہ بھائی بیوی کا ہر چیز میں حصہ ہے، جب بھائیوں کو حصہ ملتا ہے، بہنوں کو حصہ ملتا ہے، تو بیوی کو کیوں نہ ملے؟ اگر مرنے والا بھی شیعہ ہوتا اور اس کے شیعہ وارث زمین میں سے تمہیں حصہ دیتے تو تمہارے لیے زمین لینا حرام تھی، یہ ان کو دھوکہ ہوتا، بلکہ تم ان کو مسئلہ بتا کے واپس کر دیتی۔ لیکن غیر شیعہ اگر ہے مرنے والا، اس کی زمین تقسیم ہو رہی ہے، تم لے لو، تم لے لو، تمہارے لیے جائز ہے، کیوں؟ وہ اپنے قانون کے مطابق سوچ سمجھ کے تمہیں دے رہا ہے، تو تم بھی اس قانون سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تمہارے لیے ہو گیا۔ یہ ایک مسئلہ۔ اچھا، اسی طرح میراث کا ایک مسئلہ اور، کیونکہ اس قانون الزام کے تحت مجھے میراث کے بھی کچھ مسئلے، کاروبار کے کچھ مسئلے، نکاح اور طلاق کے کچھ مسئلے سمجھانے کا موقع مل گیا، اس لیے میں اس کو اتنی ڈیٹیل میں لے جا رہا ہوں، ورنہ نکاح ہو یا طلاق ہو یا کاروبار، اس سیمسٹر کے تقریباً 8-10 باقی کلاسوں میں تو گنجائش نہیں ہے کہ ان سب کو مکمل کیا جائے۔ اب ایک مسئلہ اور ہمارے یہاں میراث کا ایک مسئلہ اور، یہ سمجھیے آج میراث پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے تمام رشتہ داروں کے 3 حصے کر دیے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک کہ پہلے حصے کا کوئی رشتہ دار ہو، دوسرے حصے والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر پہلے حصے کا کوئی رشتہ دار نہ ہو دنیا میں، تو دوسروں کی باری آئے گی۔ اگر نمبر 2 جو پارٹ ہے، نمبر 2 جو حصہ، اس میں سے کوئی ایک بھی موجود ہو، تو نمبر 3 والوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور اگر نمبر 2 میں کوئی بھی نہ ہو، تو نمبر 3 والوں کی باری آئے گی۔ اب دیکھیے کہ جتنے رشتہ دار، یہ جو رشتہ دار ہے جن کا ابھی آپ نام سنیں گے، یہ وہ رشتہ دار ہیں جن سے تعلقات قائم کرنا اسلام میں واجب۔ یہ ایک لفظ ہم نے سنا ہے، صلہ رحم، جو اسلام میں واجب، قطع رحم، جو اسلام میں حرام۔ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات باقی رکھنا، قطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑنا۔ اور ایک مسئلہ اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے فقہ کے عام درس اٹینڈ کیے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ ہبا کا مسئلہ۔ ہبا، ہبا کا مطلب ہے گفٹ۔ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے کہ لو یہ میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، تو جس کو مل گیا یہ چیز اس کی ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ ہماری فقہ میں آتا کہ پہلے تو ہم نے تحفہ دے دیا، بعد میں ہمارے تعلقات بگڑ گئے یا ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑی یا کوئی ناراضگی ہو گئی، اب ہم نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری چیز ہم کو واپس ملے، لاؤ واپس دو، تو کیا ہمیں یہ حق ہے کہ تحفہ دینے کے بعد پھر واپس مانگے؟ معاشرے کے اصول ان کو چھوڑے، شریعت کیا کہتی کہ ایک دفعہ گفٹ دینے کے بعد، تحفہ دینے کے بعد واپس لینا جائز ہے یا نہیں؟ شرط، اگر ہم واپس مانگے تو گناہگار ہیں یا نہیں؟ معاشرہ ہم کو برا کہے گا، ہندوستانی پاکستانی معاشرہ، یوروپ و امریکہ میں جائیں تو کوئی برا نہیں کہے گا، یہاں لوگ برا کہیں گے، دیکھو کیسا ذلیل و چھچورا آدمی ہے کہ کل چیز دی آج واپس مانگ رہا۔ یقیناً ہمارا آج کا معاشرہ یہی کہے گا، مگر فقہ کیا کہتی؟ کہنے دیں معاشرے سے، ہم شرح اپنی جگہ صحیح ہے یا غلط۔ تو شریعت کا مسئلہ یہی کہ اگر رشتہ داروں کو کوئی تحفہ دیا ہے تو واپس لینا حرام، دے دیا تو دے دیا، غیر رشتہ دار کو تحفہ دیا ہے تو واپس لیا جا سکتا ہے اگر اس کے پاس موجود، ہاں اگر وہ خرچ کر چکا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بدلے پیسے دے، یا وہ اس کو کسی اور چیز میں استعمال کر چکا تو واپس نہیں مانگ سکتے، لیکن اگر اسی طرح وہ چیز موجود ہے تو غیر رشتہ دار سے تحفہ واپس لینا جائز ہے، رشتہ دار سے تحفہ واپس لینا جائز نہیں۔ تو اب یہ کون رشتہ دار ہیں؟ تو اسلام میں جہاں جہاں لفظ رشتہ دار آئے، اس سے مراد وہی ہیں کہ جن کے ابھی آپ نام سنیں۔ معاشرے میں دیکھیں تو رشتہ داریوں کی فہرست تو بہت لمبی ہوتی چلی جاتی ہر جگہ کے اعتبار سے، لندن اور امریکہ میں تو سگے رشتہ داروں کو بھی رشتہ دار نہیں مانا جاتا، بالغ ہوا لڑکا ماں باپ کو بھی خدا حافظ کہا، اور ہمارے یہاں اتنی دور دراز کے رشتے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کو بھی بیٹھ کے سوچنا پڑتا، یہ جو ہمارے گھر کی عورتوں نے رشتہ نکالا کہ یہ میرے نندوئی کے جیٹھ کے دیور کے چچاد بھائی کے داماد کے خالو کے پھپھیا سسر ہیں تو کیا رشتہ بنا؟ اکثر ایسا ہوتا کہ اتنے لمبے چوڑے وہ رشتے نکال کے بیٹھتی ہیں اور پھر ان کے نزدیک وہ رشتہ، بلکہ بعض اوقات تو وہ یہاں تک کہا جاتا کہ اب خون سفید ہو گیا، اتنے قریبی رشتے دار کہ ان کو تم نہیں پہچانتی اور پوچھ رہے ہو کہ ان سے تمہارا رشتہ کیا۔ تو ہر ماحول اور ہر معاشرے میں رشتے داروں کی قسمیں الگ ہوتی، کہیں پہ سگے اور خونی رشتے دار بھی گڈ بائی کی منزل آ جاتی ہے 18 سال کے بعد، اور کہیں پر اتنے لمبے رشتے چلتے۔ اسلام کسے رشتے دار کہہ رہا؟ اسلام کی نگاہ میں وہ کون سے رشتے دار جن سے تعلقات قائم کرنا جن سے واجب اور جن سے تعلقات توڑنا حرام، جن کے پاس آنا جانا، سلام کرنا، خوشیوں میں شریک ہونا، غنی اس کے اندر یہ آتے ہیں کہ جن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، والدین اور اولاد، نمبر 1، حصہ نمبر 1 والدین اور اولاد. یہ تو بہرحال اتنا واضح رشتہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. والدین اور اولاد. اب والدین اور اولاد کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ ہاں شاید یہ تابوت کمیٹی میں کسی نے پوچھا تھا, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہاں پوچھا گیا. والدین اور اولاد کا لفظ ایسا لفظ ہے کہ اس میں صرف باپ اور ماں نہیں آتے, والدین سے مراد باپ اور ماں, اور باپ اور ماں سے لے کر حضرت آدم اور حضرت حوا تک جتنا سلسلہ چلا جائے, یعنی باپ اور ماں, پھر باپ کا باپ اور باپ کی ماں, دادا اور دادی, اسی طرح ماں کا باپ اور ماں کی ماں, نانا اور نانی, پھر دادا جو ہے اس کے دو رشتے دار, یعنی دادا کا باپ اور دادا کی ماں, پھر دادی کے دو رشتے دار, پھر نانا کے دو رشتے دار, پھر نانی کے دو رشتے دار. اس طرح سے جتنے یہ بنے, یہ سب سگے رشتے دار ہیں, خونی رشتے دار ہیں, رحم ہیں, ان سے تعلقات قائم کرنا ضروری ہے. ان کو تحفہ دے کے واپس لینا حرام ہے, اور یہ پہلے طبقے میں آتے ہیں, پہلے حصے میں آتے ہیں, یعنی جب کوئی مرنے والا مرے گا ان سب کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا. اسی طرح اولاد کا مسئلہ, کہ اولاد سے مراد بیٹا اور بیٹی ہے, اور ان کی اولاد میں جتنے بیٹے ہوں, یعنی بیٹا, پھر بیٹے کے یہاں جتنی اولادیں, پوتا اور پوتی, بیٹی کے یہاں جتنی اولادیں, نوادا اور نواسا اور نواسی. البتہ ایک چیز ذہن میں رکھی کہ میراث کے مسئلے میں ذرا اختلاف ہے علماء, کہ اگر بیٹا ہو تو پوتے کو جائیداد ملے گی یا نہیں ملے گی, وہ ایک مسئلہ. جب باپ زندہ ہو تو دادا کو جائیداد نہیں ملے, مگر رشتے داروں کی فہرست میں یہ سب آ گئے. تو یہ حصہ ہے اول, والدین اور اولاد, والدین اور اولاد. اچھا ایک بات اس میں میں اور بتا دوں ضمنی طور پر, یہ بہت سارے ایسے مسئلے حل ہو رہے کہ عام حالات کی عام گفتگو میں کبھی ان کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا, کہ ہمارے یہاں دو رشتے ایسے ہیں جن کو کافی تقدس حاصل. اچھا ہے بہرحال ایک مومن یا مومنہ کی مدد, مگر اسلامی اعتبار سے وہ رشتے جو ہیں زیادہ اہم نہیں. ایک ہے سوتیلی ماں یا سوتیلا باپ, کہ ایک آدمی ہے اگر اس کے ماں کا انتقال ہو گیا, اس کے باپ نے دوسری شادی کی, تو اب یہ سوتیلی ماں اس کی ہوگی. پھر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اب یہ جو ماں ہے اس سے اس بیٹے کا شریعت کے اعتبار سے کوئی خاص رشتہ نہیں, نہ اسے اپنی ماں کی اطاعت کرنا ہے, نہ اس ماں کو نان و نفقہ دینا واجب ہے, نہ اس ماں کو اس کی میراث ملے گی, نہ اسے ماں کی میراث ملے گی, نہ اس ماں کا حکم ماننا ہے, نہ اس کا آف کرنا آف کرنا کہلائے گا, شریعت کا یہ مسئلہ. بہرحال ہمارے معاشرے میں ایک اچھائی ہے کہ نیک اولاد خیال رکھتی ہے اپنے باپ کی وجہ سے سوتیلی ماں کا, مگر شرط سوتیلی ماں اور سوتیلے بیٹے کا رشتہ جو ہے یا بیٹی کا رشتہ جو ہے یہ رشتے داروں میں شامل نہیں ہوتے. ایک مومنہ کی حیثیت سے اور قربت تھی باپ سے, اس اعتبار سے اس کا خیال رکھے بڑی اچھی چیز, مگر رشتے داروں کے مسئلے اس پر اپلائی نہیں ہوں گے. یہی مسئلہ سوتیلی اولاد کا, کہ بہرحال اولاد جیسا سوتیلی اولاد کا حق نہیں کھلان و نفتے میں, کھلانے پلانے میں, ساری چیزوں. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو اگر عام ماحول میں بتا دیا جائے جہاں لوگ سگی اولاد کو نظر انداز کر رہے ہیں تو اس سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اس اعتبار سے ان مسائل کو کم بیان کیا جاتا. مگر کیونکہ فقہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, اصولوں کی بات ہو رہی ہے, حقوق کی بات ہو رہی ہے, اس لیے بتانا پڑا کہ غلط فہمی نہ ہو جائے. تو خیر پہلے حصے میں آ گئے والدین اور اولاد. اچھا دوسرے حصے کے اندر, اچھا اس میں مجھ سے ابھی بیان کرنے میں غلط فہمی ہو گئی, غلطی ہو گئی, وہ کیونکہ میراث اور رشتے داریاں دونوں چیزیں میں نے شروع کر دی, وہ آپس میں مل گئی. میراث کی حد تک والدین میں صرف باپ اور ماں آتے ہیں, دوسرے حصے میں اجداد, اجداد, اجداد جو دوسرا حصہ ہے, اور بھائی بہن. اجداد سے مطلب وہ ہے کہ جسے میں غلطی سے ابھی پہلے حصے میں بیان کر گیا, دادا دادی نانا نانی. رشتے داری کے اعتبار سے باقی تمام معاملات میں دادا دادی نانا نانی ہمیشہ والدین کے ساتھ مانے جائیں گے, لیکن میراث کی تقسیم میں دادا دادی نانا نانی دوسرے حصے میں آ گئے, اور بھائی اور بہن. بھائی بہن سے مراد سگے بھائی بہن بھی ہیں, سوتیلے بھائی بہن بھی. اور تیسرے نمبر پر باری آتی ہے چچا اور ماموں کی, یہ لوگ تیسرے نمبر پر آتے ہیں, یہ نہ ہو تو ان کی اولاد. اچھا اب پھر سے ہی میں آپ کو ترتیب بتا دوں, پہلے نمبر پر آئے والدین یعنی سگے والدین, حقیقی والدین باپ اور ماں, اور اولاد اور اولاد کی اولاد. دوسرے حصے میں گئے اجداد یعنی دادا دادی نانا نانی, اور بھائی بہن اور ان کی اولاد, بھائی بہن کی جو اولاد بھتیجے بھانجے. تیسرے حصے میں گئے چچا اور ماموں, خالہ اور پھوپھی, یہ چار رشتے دار. چچا ماموں خالہ پھوپھی, بھائی کی باپ کی بہن, باپ کا بھائی, ماں کی بہن, ماں کا بھائی.
اور ان کی اولاد. اب یہ جتنے بنیں گے اسلام میں یہ ہیں اصلی رشتے دار. اب آ جائیے اصل مسئلے پر کہ اصل مسئلہ یہ کہ جب تک کہ پہلے حصے میں کوئی ایک رشتے دار زندہ دوسرے حصے کی باری نہیں آئی, یعنی اگر مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے والدین اولاد اور اولاد کی اولاد میں کوئی ایک بھی زندہ تو بھائی بہنوں کی باری نہیں آنے پائی, ان کو میراث نہیں ملے گی. وہ رشتے دار ہیں, میراث نہیں ملے گی. یہ مسئلہ ہے ہمارا فقہ شیعہ کا. فقہ حنفی میں ایک مسئلہ کہ اگر مرنے والے نے بیٹا نہ چھوڑا ہو فقط بیٹی ہو اور ایک بیٹی ہو تو پھر مرنے والے کی بیٹی کو آدھی جائیداد ملتی اور باقی جائیداد مرنے والے کے بھائی کو ملتی. یہ ان کا ایک مسئلہ جو خلاف قرآن ہے, جس کو سب مانتے ہیں کہ یہ خلاف قرآن ہے. آج کل تو سب مان رہے ہیں. اچھا, اب اس اعتبار سے اس مسئلے میں آئیے کہ مرنے والا فرض کیجیے ہے سنی اور اس کا بھائی ہے شیعہ, اس نے مذہب قبول کر لیا شیعہ. اب مرنے والے کا انتقال ہو گیا, ان لوگوں نے بیٹھ کر اپنی فقہ سے حصہ تقسیم کیا. بیٹی کو تو, مرنے والے کی بیٹی کو تو دے دی آدھی جائیداد, آدھی جائیداد بھائی کو لا کر دی کہ آپ اس کے بھائی ہیں, ہمارے فقہ سے یہ آپ کا حق. اب یہ بھائی شیعہ یہ سوچ رہا کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے تو جب تک کہ پہلے حصے کا ایک بھی رشتہ دار زندہ ہو میرا تو حق ہی نہیں بنتا. پہلے حصے میں اولاد آتی ہے مرنے والے کی بیٹی, اگر ایک بیٹی ہے تو ساری جائیداد اس کی. یہ آدھا جو میں حصہ لے کے جا رہا ہوں یہ ہے اس بیچاری کا, مجھے مل رہا, یہ میرے لیے حرام ہے, میں کیسے لوں. اگر مرنے والا شیعہ ہوتا اور تقسیم میں یہ غلطی ہو جاتی تو بے شک بھائی پر واجب تھا, مرنے والے کے بھائی سے, کہ ایک پیسہ اس میں سے نہ لے, سب لے جا کر اپنی بھتیجی کو دے. تم پہلے حصے میں سے ہو اس لیے ساری جائیداد تمہاری. مگر یہاں پر قانون الزام سے فائدہ اٹھا کر یہ آدھی جائیداد سچا ہے اپنے پاس, یا جتنا بھی اس کو حصہ ملے. ویسے تو حرام ہے اس کے لیے یہ جائیداد, مگر قانون الزام کی وجہ سے کہ کیونکہ مرنے والے کی بیٹی کے نزدیک یہ آدھا حصہ اس کا نہیں ہے, وہ اپنی خوشی سے مجھے دے رہی, کیونکہ وہ فقہ کی پابند ہے. پابند اگر دین کے پابند لوگ نہ ہو تو یہ تو مسئلہ ہی پیش نہ آئے. وہ دین کی پابند ہے, وہ سمجھ رہی ہے اپنی فقہ میں کہ باقی آدھا میرا نہیں, مجھے پتا ہے اپنی فقہ کے اعتبار سے کہ میرا بھی نہیں, مگر اس کی وجہ سے میں اس کو لے سکتا ہوں. اب میں نے کاروبار کی ایک دو مثالیں دی, نکاح کی دو, طلاق کی دو اور میراث کی دو. اس بہانے کاروبار اور نکاح اور طلاق و میراث سے کچھ مسئلے بھی حل ہو گئے. اب آئیے اسی کے اندر ایک آخری چیز میں اور بتا دوں, ایک آخری مسئلہ قانون الزام. قانون الزام کیا ہوا کہ دینے والا یا کوئی عمل کرنے والا اپنی فقہ کے مطابق ٹھیک عمل کرے, ہمارے لیے چاہے وہ عمل غلط ہو ہماری فقہ کے مطابق, مگر پھر بھی ہم اس کو صحیح مانیں گے. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے, یہ بہت ہی پیچیدہ نہ ہو جائے مسئلہ, پہلے میں مسئلے کو مکمل کروں. آقا خوئی کے نزدیک لاٹری کا مسئلہ تقریباً ایسا ہی مسئلہ بنتا ہے. آپ کو مسئلہ معلوم ہوگا لاٹری کا. لاٹری کا جو مسئلہ, وہ مسئلہ یہ ہے کہ مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ آقا خوئی اور خمینی میں صرف دو کا مسئلہ بتا رہا ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ لاٹری آپ خرید رہے ہیں, اگر آپ نے انعام کے ارادے سے خریدا اس کو تو اس کا خریدنا حرام, اور اگر آپ نے کسی نیک کام میں مدد دینے کے لیے خریدا تو اس کا خریدنا جائز. ہم نے خریدا نیک کام میں دینے کے ارادے سے, ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ نیک کام میں مدد ہو جائے, ہمارے لیے جائز ہے یہ خریدا. اب آئیے, یہ تو اصل مسئلہ ہو گیا, ہمارا نکل آیا اسی پر انعام. ہمارا مقصد انعام نہیں تھا, انعام ہوتا تو یہ ٹکٹ خریدنا حرام. ہمارا مقصد تھا اس کی مدد کرنا, اچھا ادارہ ہے, فلاحی ادارہ ہے, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, خدمت خلق کر رہا ہے, خون کے سلسلے میں, بیماریوں کے سلسلے میں, اور کسی کام خیر کوئی بھی نیت, کوئی کیسا بھی ادارہ, ہم اس کو اچھا سمجھ کے اس کا ٹکٹ خرید رہے ہیں. اب نکل آیا اس پر انعام. جب انعام نکل آیا تو شرم تو اس انعام پر ہمارا حق ہی نہیں, نہ ہماری نیت تھی, نہ ہمارا ارادہ تھا, نہ ہمارا خیال تھا, مگر وہ ادارہ خود ہمیں پیسے دینے کو تیار, کہ ہمارے قانون کے اعتبار سے یہ پیسہ آپ کا, آپ نے ٹکٹ خریدا ہے, ٹکٹ آپ کے پاس موجود ہے, پیسہ آپ کا ہے, اور ہماری فقہ کے اعتبار سے اس پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا, ہماری نیت بھی نہیں, ہمارا ارادہ بھی نہیں, ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں, مگر وہ اپنی طرف سے لا کے دے رہا. اچھا, میں اس مسئلے کو ایک اور مسئلے سے واضح کر دوں. ہم نے ایک شخص کو قرضہ دیا 2000 روپے, قرضہ دینے کے بعد طے پایا کہ تم 2 مہینے میں واپس کر دینا, اس نے 2 مہینے میں واپس نہیں کی. ہم نے سوچا غریب آدمی ہے بیچارہ,
شریف تھا، عزت دار تھا، پیسے نہیں دے پا رہا، غالباً اس کی حیثیت نہیں، چلو ہم اس کو قرضہ معاف کرتے ہیں۔ ہم نے دل میں کہا کہ ہم نے اس کو قرضہ معاف کیا۔ اتفاق سے ایک آدھ مہینے کے بعد وہ پیسے لے کے آ گئے، بڑی شرمندگی کے ساتھ کہ معاف کر دیجئے، آپ کو زحمت ہوئی، دیر ہوئی، میں انتظام نہیں کر سکا۔ اب شرن ہمارے لیے یہ پیسے لینا حرام، شرن ہمارے لیے یہ پیسے لینا حرام، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس پیسے، کیونکہ قرضہ تو ہم معاف کر چکے ہیں۔ جب ہم نے معاف کیا تو معاف کرنا بندے اور اللہ کے بیچ میں ایک معاہدہ، معاف کیا تو معاف کر دیا۔ اب دوبارہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگارہ اس وقت معاف کیا تھا، میں اپنی معافی واپس لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پیسے مل رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ معاف کرنے سے ایک ثواب ملتا، ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، ثواب ملتا، وہ تو آپ کو مل گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب وہ پیسے لا رہا، اس بیچارے کو نہیں پتا کہ آپ نے معاف کیا، وہ تو آپ کا حق سمجھ کے لینے آ رہا، مگر ہمارے لیے لینا حرام، کیونکہ ہم معاف کر چکے ہیں، ہم اس سے نہیں لیں گے، لے لیں گے تو یہ حرام ہو جائے گا۔ الا یہ، مگر یہ کہ وہ آدمی اتنا خوددار ہے کہ اس نے یہ سنا کہ ہم نے معاف کیا تو اسے تکلیف، کہ نہیں مجھے ڈھیک نہیں چاہیے، خیرات نہیں چاہیے، امداد نہیں چاہیے، میں قرضہ لے کر گیا تھا واپس لی، ہم نے کہا معاف کر چکے ہم نہیں لے سکتے، کہا ٹھیک ہے پھر بھی میں آپ کو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، اب ہم یوں لے لیں گے مگر اپنا مال کی وجہ سے نہیں، اس مومن، وہ مومن اپنی خوشی سے پیسہ ہم کو دے رہا، ہم اس کو لے لیں گے، یہ اس کا تحفہ ہے ہمارے لیے۔ مسئلہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا کہ باہر نکل کے اس کا دماغ پھر گیا، واپس آ کر ہم سے واپس مانگے تو تحفہ واپس کرنا واجب ہو جاتا، اگر خونی رشتہ نہ ہو اسے واپس کرنا پڑے گا۔ یعنی اس صورت میں بھی جب وہ خوددار اور غیرت مند آدمی پیسے کی معافی کو سن کے پریشان ہو جائے اور کہے کہ میں اس پہ تیار نہیں، تب بھی ہم اپنی معافی واپس نہیں لے سکتے، یہ پیسہ ہم لے سکتے ہیں مگر اب یہ ایک نئی چیز بنے گا، اس کا گفٹ ہے، اس کا تحفہ ہے، اصل مسئلہ یہ۔ اچھا اب آئیے لاٹری کے مسئلے پر۔ ہم نے تو پیسے دیے اس لیے تھے اس ادارے سے کہ ہمیں تمہارا انعام کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف راہ خیر میں، نیکی کے کام میں مدد کرنا، یہ پیسے اس کے لیے۔ اس نے جب قرآن دازی کی ہمارا انعام نکل آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے قانون سے آپ کو لینا پڑیں گے۔ اب ویسے تو ہمارا اس لیے حق نہیں کہ ہماری نیت ہی نہیں، اس طرح قرضے میں اگر ہم نے معاف کر دیا تو اب اگر وہ پیسہ لا کر بھی دے تو ہم نہیں لے سکتے، یہاں بھی یہی مسئلہ، مگر قانون الزام سے لینا صحیح، کہ ہمارے اعتبار سے تو ہمارا حق نہیں رہا، مگر جب دینے والا ادارہ اپنے قانون کی روشنی میں ہم کو ایک چیز دے رہا ہے، چاہے ہمارا حق نہ بھی ہو تو اس کے قانون کی مدد سے ہم اس کو لے سکتے ہیں، پھر مجھول مالک بن گیا، اس کی اصلاح کرائیے مشتہد کے وکیل کے پاس، وہ ایک الگ مسئلہ۔ تو آج اس قانون الزام کے سلسلے میں کئی مسئلے واضح ہوتے چلے گئے، اور اس کے اندر ایک آخری بات رہتی ہے، وہ آخری بات یہ کہ قانون الزام وہاں پہ نہیں چلے گا جہاں پہ کوئی چیز ذاتن حرام ہو، بذات حرام، کوئی چیز ذاتن حرام ہو، ذاتن، اب یہ بڑا مشکل سا ایک لفظ آ گیا، وقت بھی پورا ہو گیا، کوئی چیز ذاتن حرام، دیکھیے کوئی کسی چیز کے حرام ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز ہی ایسی ہو کہ کہیں ہے، کسی کے پاس ہے، کسی جگہ ہے، اسلام اس کو حرام کہتا ہے، اور ایک یہ کہ وہ چیز حلال ہے مگر آدمی بدلنے سے حرام ہو رہی ہے۔ مثلاً ایک عورت سے نکاح حلال ہے، ایک عورت سے نکاح حلال مگر وہ کسی کے نکاح میں چلی گئی، اب کس وجہ سے حرام ہے، عارضی حرام، پھر طلاق مل جائے وہ حلال ہو جائے گی۔ کاروبار کے اندر جو مثلاً میں نے پلاٹ کی مثال دی کہ اس کے ہاتھ بیچا اور اس نے انکار کر دیا بعد میں لینے سے، اب یہ خرید و فروخت پلاٹ کی اسلام میں شرم بالکل حلال، میراث کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل حلال، کسی وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہیں، ہمارے قانون میں، سامنے والے کے قانون میں جائز، مگر کچھ ایسی چیزیں جو ذاتن حرام، ہر مسلمان کے پاس حرام، ہماری یا کہیے کہ ہماری فقہ میں وہ بالکل حرام، چاہے یہ چیز ہمارے پاس ہو یا اس کے پاس۔ اب میں اپنی بات کو واضح نہیں کر پایا وقت کی کمی کی وجہ سے، مثال دے دوں تو شاید آپ سمجھ جائیں گے۔ فرض کیجیے بالکل ایسا ہی مسئلہ یہ کہ ہم نے جا کر ایک عیسائی سے خرید و فروخت کی، اس کو ہم نے کپڑا بیچا، اس نے، اچھا اب اسلام میں یہ تو جائز ہے کہ ہم کوئی چیز بیچیں تو سامنے والا چاہے اس کے بدلے میں پیسہ دے چاہے مال دے، مال کے بدلے مال، بارٹر سسٹم۔ اب ہم نے کپڑا بیچا، اس نے کپڑے کے بدلے میں فرض کیجیے کہ ہمیں مثلا جوتے بیچ دیے یا مشینری بیچ دی، دونوں کی قیمت ایک تھی، یہ بالکل جائز۔ لیکن اگر ہم نے اس کے ہاتھ کپڑا بیچا، اس نے بدلے میں ہمیں شراب بھیجوائی اتنے ہی پیسے کی کہ تم اس کو خرید بیچو، اب یہاں پہ قانون الزام نہیں چلے گا کہ ہماری فقہ میں تو شراب کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے، مگر کیونکہ سامنے والے کی فقہ میں شراب کا بیچنا جائز ہے اور وہ شراب ہمیں دے رہا ہے اس لیے ہم بھی اس کو لے سکتے ہیں، نہیں، یہاں قانون الزام نہیں چلا، نکاح میں چل گئے، طلاق میں چل گئے،
اس میں نہیں چلا. کیوں؟ اس لیے کہ شراب ذاتن حرام, کسی کے پاس ہو, کہیں پر ہو, کسی بھی مقام پہ ہو, وہ حرام ہے اسلام میں اور ہمیشہ حرام رہے گی. کسی وجہ سے حرام نہیں ہو رہی, شراب کی ذات حرام. تو اب اگر وہ ہم کو بدلے شراب دے رہا یا جوئے کی چیزیں دے رہا یا بت بھیج رہا یا میوزیکل انسٹرومنٹ بھیج رہا, تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں کہ قانون میں الزام ہم چلاتے ہیں کہ چونکہ اس کی فقہ میں جائز ہے ہم بھی اس کو لا کر آگے بھیج سکتے ہیں. نہیں, یہ قانون الزام کا مقام نہیں. قانون الزام کا بے شک وہ مقام تھا کہ ہماری فقہ میں ایک عورت حرام, مگر اس کی فقہ میں چونکہ طلاق ہو گئی, اب وہ عورت حلال ہو گئی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ عورت کا حرام و حلال ہونا ہمیشہ نہیں ہے, بلکہ نکاح اور طلاق کی وجہ سے ایک عورت حرام و حلال ہوتی. اسی لیے ماں اور بہن میں یہ مسئلہ نہیں چلے گا, کیونکہ وہ ذاتن ہر جگہ حرام ہے. میں بات کو بہت واضح نہیں کر پایا, مگر آپ کے فہم پر چھوڑتے ہوئے کہ اتنی لمبی گفتگو کے بعد آخری مثال سے آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا, آج بھی سوال جواب کا وقفہ ذرا مختصر رہے گا, ہوگا مگر 10 منٹ کا وقفہ ہوگا بجائے 15 سے, اور آئندہ بھی ہمارا لیکچر 45 منٹ کا ہوگا اور 7 منٹ کے سوال جواب ہوں گے. کیونکہ اس کے فوراً بعد ایک ایسے نکاح میں جانا ہے جس میں نکاح فقط نکاح ہی میں نہیں جانا, بلکہ نکاح کے موقع پر کچھ جہنم, کچھ گرد, کچھ کوڑے, کچھ سانپ و بچھو دکھانا, اور مقام بڑا اہم مقام ہے. اس اعتبار سے میں اس درس کے 7 منٹ اس کو دینا چاہتا ہوں, کیونکہ وہاں بھی ایک اہم اور ایک انتہائی مہم موقع ہے امر بالمعروف کا. بہرحال آج کا درس اختتام کو پہنچا. اب اگر کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا تو سوال کر لیا. جی جی, آپ کا سوال. دو سوال پہلے مرحلے میں, کہ پہلا سوال یہ کہ قانون الزام صرف فقہ شیعہ میں ہے یا دوسری فقہ میں بھی ہے. قانون الزام کے بارے میں ایک بات میں یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ قانون الزام فقہ شیعہ میں ہے یہ بھی صحیح نہیں ہوگا. قانون الزام اصول فقہ کا ایک قانون ہے, اور اصول فقہ کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کئی دفعہ کہ اصول فقہ میں ہر مجتہد جو ہے ہر قانون پر خود بحث کرتا. تو جتنے قوانین آج تک آپ نے پڑھے, شبہ موضوعیہ اور شبہ حکمیہ اور حرج وغیرہ, خود ہمارے شیعہ علماء میں بھی ایسے ہیں مراجع جو ان قوانین کو نہیں مانتے. لیکن میری گفتگو ہو رہی ہے بنیادی طور پر آقا خوئی اور خمینی کے مقلدوں کے لیے, اور بنیادی ان کے لیے. لیکن ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی اس میں موجودہ سارے مراجع کے فتوے آ رہے ہیں. اتفاق ایسا ہوا, مثلا خود شیعہ فرقے میں فقہ میں دو بڑے فرقے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اصولی, ایک کو کہا جاتا ہے اخباری. پرانے علماء کے حالات میں اکثر یہ آتا ہے, پرانی کتابیں دیکھیں کہ فلاں عالم یہ اخباری تھا, فلاں عالم یہ اصولی تھا. تو اخباری کہتے ہی اسے جو شبہ حکمیہ اور شبہ موضوعیہ میں اصل برات کے قائل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں اصل برات نہیں چلے گی, آزادی نہیں ملے گی, بلکہ احتیاط پہ عمل کرنا پڑے گا. موضوع میں شبہ ہو جائے احتیاط کرو اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اصولی وہ ہے جو شبہ موضوعیہ میں اصل برات کے قانون کو مانتے ہیں, اور بعض مقامات پہ شبہ حکمیہ میں بھی. تو اب یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ اتنا مشہور مسئلہ شبہ موضوعیہ کا کہ فقہ کی عام کتابوں میں بھی یہ آ جاتا ہے, مگر اس میں بھی اتنا بڑا شیعہ علماء میں اختلاف, تو غیر شیعہ کی طرف تو جانے کی ضرورت ہی نہیں. اسی طرح قانون الزام یہ ہر شیعہ مجتہد نہیں مانتا. اصول فقہ میں بعض شیعہ مجتہدین نے اس کو مانا ہے, بعض نے نہیں مانا, بعض نے کچھ اور شرطیں لگائیں. اسی اعتبار سے باقی جو مسلمانوں کے 4 مکتب فکر ہیں, حنفی اور حنبلی اور شافعی اور مالکی, وہاں بھی سیم ٹو سیم یہی مسئلہ ہے کہ ان کے بعض علماء مانتے ہیں, بعض علماء نہیں مانتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ان کا مسئلہ اتنا پیچیدہ کہ امام ابو حنیفہ نے تو یہ سارے اصول دیے نہیں, انہوں نے فقہ بنائی, ان کے شاگردوں نے پھر اصول بنا کر فقہ کو اس پہ لا کے فٹ کرنے کی کوشش کی. تو اب یہ پھر حنفی حضرات میں اختلاف ہو جاتا کہ ان کے کس شاگرد کے قول کو صحیح مانا جائے گا. ایک امام محمد ہے, ایک قاضی ابو یوسف, ان دونوں میں بڑا اختلاف ہے. دونوں ابو حنیفہ کے مسائل کو واضح کرتے ہیں, مگر اختلاف. تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان کے سنی حضرات اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, اس کے لیے بڑی ریسرچ چاہیے. بنیادی طور پر یہ ہے کہ بعض سنی مجتہدین بھی قانون الزام کو مانتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قانون الزام کے اندر اگر ہمیں ایک چیز خود مل رہی ہے تب وہ ہمارے لیے جائز ہے, یا یہ کہ ہمارے لیے اگر وہ نہ مل رہی ہو تو قانون الزام سے فائدہ اٹھا کر جھگڑا کر کے بھی لینا جائز ہے. جیسے ایک مثال دی گئی سوال میں کہ اگر مرنے والے کے وارث دیندار تھے, انہوں نے مرنے والے کی بیوی کو زمین میں سے حصہ دے دیا, تو ٹھیک ہے اس نے لے لیا. لیکن اگر وہ بے دین لوگ تھے تو دبا کے بیٹھ گئے تو کیا بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ جھگڑا کر کے یا کورٹ میں جا کر یہ حصہ مانگے جو کہ اس کی شریعت میں اس کا حق نہیں. تو قانون الزام کے اندر اگر خود کوئی فائدہ مل رہا ہو وہ بھی صحیح, اور ایک فائدہ ملنا چاہیے کسی نے روک دیا تو کورٹ کے ذریعے سے جھگڑا کر کے بھی اس کو حاصل کرنا بالکل صحیح. اور کوئی سوال؟ جی اچھا آپ کام کچھ کون سا دو سوال پھر آئے. پہلا سوال یہ ہے کہ خیار وصف میں جو مثال ہم نے دی تھی اگر اس کے الٹ مثال کہ زمین جو ہے وہ ہے شافعی کی, خریدنے والے ہم ہیں اور وہ قانون الزام کو مانتا ہے تو کیا یہ مسئلہ اسی طرح چلے گا؟ مسئلہ ہر صورت میں چلے گا, چاہے خریدار شیعہ ہو بیچنے والا شافعی ہو یا بیچنے والا شیعہ ہو خریدنے والا شافعی, ہر صورت میں خیار وصف سے قانون الزام میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ زمین شافعی کی ہے تو اس کی فقہ میں تو خیار وصف موجود ہی نہیں, وہ جو ہے کبھی اس پر تیار نہیں ہوگا کہ معاملہ کینسل ہو جائے. پھر اگر ہم کورٹ کے ذریعے جا کر کرنا چاہیں تب ہمیں اس کا اختیار اور اس کی اجازت ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ جب ہمارے سامنے قانون الزام کا کوئی مقام آئے تو ہمیں دونوں اختیار, چاہے اپنی فقہ کے مسئلے پر عمل کریں قانون الزام کو چھوڑ دیں اس کو نہ لیں, یعنی جب اپنا فائدہ اپنی فقہ میں ہو رہا ہو تو اس کو لے لیں, جب اپنا فائدہ اس کی فقہ میں ہو رہا ہو تو اس کو لے لیں. دونوں اختیار ہم کو حاصل, جہاں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہو ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. یعنی اب شافعی جو ہے اس کے نزدیک خیار وصف نہیں, ہم کورٹ میں چلے جائیں کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا تو وہاں یہ نہیں آئے گا کہ بھائی قانون الزام ہے اس کے نزدیک یہ خیار ہی نہیں ہے تم کیوں اس پر جھگڑا کر رہے ہیں. نہیں, وہاں ہم اپنی فقہ کو استعمال کریں گے کہ ہم کو اس میں فائدہ ہو رہا. تو جہاں پر اپنی فقہ میں نقصان ہو قانون الزام میں فائدہ ہو وہاں قانون الزام لے لیجیے, جہاں قانون الزام میں نقصان ہو اپنی فقہ میں فائدہ ہو اپنی فقہ لے لیجیے. ہاں, ان دو سے ہٹ کر کسی تیسری جگہ پہ نہیں جا سکتے. یہ تو ایک سوال ہوا. آپ کا سوال کیا تھا؟ ہاں, ایک سوال یہ جو بڑا اہم مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ مومن اور غیر مومن کا نکاح ہو تو کس طریقے سے نکاح پڑھا جائے گا. کم سے کم شیعہ طریقے سے تو لازم, پھر اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمارے طریقے سے بھی ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے دونوں طریقے سے ہو جائے, چاہے پہلے غیر شیعہ طریقے سے ہو پھر شیعہ طریقے سے ہو, پہلے اور بعد کی بات نہیں, لیکن اپنا طریقہ یعنی جو مومن کی نزدیک اپنا طریقہ وہ ضرور برقرار رہنا چاہیے. اس کے بغیر اگر نکاح ہو گیا تو نکاح غلط ہے اور باطل ہے, اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. نہیں, ہر جگہ کا مسئلہ الگ الگ ہے. طلاق کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر شوہر شیعہ ہے تو شیعہ طریقہ ضروری ہے, اور اگر شوہر سنی ہے وہ اپنے طریقے سے طلاق دے دے تو بیوی کے لیے طلاق کافی ہے, کیونکہ اگر اس طلاق کو ہم صحیح نہ مانے تو مسئلہ حرج آ رہا کہ اپنے طریقے سے اس کے شیعہ طریقے سے شوہر کبھی طلاق نہیں دے گا, وہ تو سنی, اور اب اس نے طلاق دے اپنے طریقے سے اس کے نزدیک تو یہ بیوی ہو گئی اجنبی. بیوی یہ سمجھے کہ میں اب تک اس کے نکاح میں ہوں, نہ کہیں شادی کر سکے نہ کچھ کام کر سکے نہ گھر سے نکل سکے نہ نالو نفع ملے, یہ مسئلہ حرج. اس لیے طلاق میں ہمیشہ شوہر کو دیکھا جائے گا. شوہر شیعہ ہے تو شیعہ طریقے سے لازم ہے, شوہر سنی ہے بیوی شیعہ ہے تو وہ اپنے طریقے سے دے دے, یہ بات صحیح بن جائے گی, قانون الزام کے دائرے میں آ جائے گی. اور کسی کو کوئی سوال نہیں؟ کافی لوگ ہیں. سود بھی زیادہ حرام ہے سوائے ایک مقام سے, وہ جو علماء نے اجازت دی ہے کہ کافر سود لے سکتے ہیں دے نہیں سکتے, وہ قانون الزام کے تحت آ جاتا ہے, قانون الزام کے دائرے میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس کی اپنے فقہ میں سود بالکل جائز ہے. اس اعتبار سے ہم اس سے لے سکتے ہیں مگر ہمارے لیے دینا جائز نہیں. لیکن مسلمانوں کے اندر یہ مسلمانوں کے فرقے کے اعتبار سے بزداد, یعنی اگر کوئی مسلمان فرقہ سود کو حلال بھی کہنے لگے تب بھی ہم اس سے سود نہیں لے سکتے. مسلمان اور کافر کے مقابلے میں سود جو ہے یہ بزداد نہیں ہے, بالعارض عارضی حرام, اور مسلمانوں کے آپس کے معاملات میں سود بزداد حرام ہے کہ اگر کوئی مسلمان فرقہ اس کی حلیت کا قائل ہو تب بھی دیکھا ہے, ہم اس سے سود نہیں لیں. اور کوئی سوال؟ بہرحال پھر یہ درس اختتام کو پہنچے ہیں, انشاءاللہ
آئندہ نشست کے اندر 45 منٹ کی گفتگو میں تقلید کی جہاں تک گفتگو پہنچی تھی اس کو آگے بڑھا کر مکمل کیا جائے گا.